الله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آج گفتگو موجودہ سال کی آخری گفتگو ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مجمع بھگانے والے سلسلہ کلام کی بھی آخری گفتگو ہے، اس لیے کہ اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ سال جو شوال کے مہینے سے شروع ہوگا، عبادات کے مسائل بیان کیے جائیں گے. جو لفظ ابھی میں نے استعمال کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ خود مجھے بھی یہ احساس اور اندازہ پہلی تقریب سے ہوتا رہا کہ میراث اور دیات کے مسائل نئے ہونے کی بنا پر اچھے خاصے سمجھدار اور معلومات رکھنے والے مومنین کے لیے بھی دشوار ہو رہے ہیں، کہ جائے کہ وہ صاحبان ایمان جو قطعی اعتبار سے مستضعفین کے دائرے میں آتے ہیں، لیکن اب بات سے بات نکلتی چلی گئی، ہر تقریر میں موضوع سے جیسر کھلانے کی خاطر باتوں کو جلدی جلدی بیان کر دیا گیا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ غلط فہمی پیدا ہو گئی. دوبارہ اس کی وضاحت کرنے گئے ہیں تو مزید کوئی نیا مسئلہ نکل آیا. یہ آنکھ میں جو بھی ہوتی رہی یہاں تک کہ آج کا یہ دن آ گیا کہ اب گنجائش ہی نہیں رہی ہے مزید اس موضوع کو آگے بڑھانے کی. تو اگر کہ مجھے یہ احساس ہے کہ آج بھی یہ دو مسئلے بنیادی طور پہ بیان ہونا ہے، یہ دونوں خاصے تقریب اور مشکل مسئلے ہیں، مگر کیا کیا جائے اگر ان کو واضح نہ کیا جائے تو اب تک کی جو تقاریر ہیں اس کی ایک غلط فہمی برقرار رہے گی. تو ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ مشکل باتیں، اور دوسرا یہ کہ تقریر کا ابتدائی 20 منٹ کا حصہ، یا 20 میں صحیح تو 15 منٹ کا حصہ پرانی دو تقاریر کے مسائل کا خلاصہ ہے و صورت تکرار. ریپیٹ کرنا پڑ رہا کہ اس کے بغیر آج کی بات سمجھنا بھی مشکل ہے، اور اگر یہ تکرار ہو جائے تو پچھلے مسائل جن کی سمجھ میں نہیں آئے شاید اب کچھ سمجھ میں آ جائیں. تو آئیے پہلے ہم اس خلاصے کے مرحلے سے نکل جائیں کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک مومن جب کسی ایسے انسان کو جس کے جان مال اور عزت کی حفاظت اسلام نے واجب قرار دی ہے، ایسے کسی انسان کو جب جسمانی نقصان پہنچائے تو پھر ایک بہت طویل فہرست ہمارے سامنے شریعت نے رکھ دی کہ ہر نقصان کے بدلے اسے کیا معاوضہ دینا ہے. اسی کا نام دیات ہے، اور ان میں سے فقط 14 نقصانات ہماری تقریر کا عنوان بنے. پہلے 3 نقصان تو وہ جن کا تعلق فقط کھال کے رنگ کی تبدیلی سے سرخی ہو، نیلاہٹ ہو، سیاہی، 3 یہ، اور ایک آخری سب سے بڑا نقصان جان کا خونبہا یا جان کی دیت، یہ بھی ہماری تقریر کا عنوان بن چکا. یہ پہلے 3 سب سے چھوٹے نقصان، اور ایک 14 اور سب سے بڑا یعنی جان لے لینا. اب 3 اور 1 4، ان 4 کو چھوڑ کے باقی 10 جو نقصانات بیان ہوئے ان کا تعلق مختلف قسم کے زخموں سے ہے. جیسا کہ میں بار بار عرض کرتا رہا کہ یہ 14 کے علاوہ بھی اس سے کم از کم 2 گنی ایک فہرست اور ہے، جس میں مختلف اعضاء کے ضائع اور تلف ہو جانے کی نیت بتائی گئی، ہاتھ کاٹ دیا، آنکھ پھوڑ دی، کان کٹ گیا، ناخن اکڑ گیا، دانت ٹوٹ گیا، اور بہت سے اعضاء کے منفاط کی نیت ہے، آنکھ ہے بینائی نہ رہی، کان ہے سماعت نہ رہی، ناک ہے شامہ یا سونگنے کی طاقت نہ رہی، تو یہ 14 جو نقصانات بتائے جا رہے ہیں یہ تو فقط اس لیے کہ بہت زیادہ پیش آتے ہیں، ورنہ اس سے جھگنی ہے دیر اور اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ دیہات کا موضوع کتنا وسیع موضوع. اچھا 14 میں سے 4 تو آپ نے سن لیے کہ 3 رنگوں کی تبدیلی کا نقصان اور ایک آخری سب سے بڑا، اب 20 کے 10 نقصان جن کا تعلق تخموں سے، اس کو میں صرف اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ 2 ہفتے پہلے جب یہ لسٹ آئی تھی تو اکثر لوگوں نے پہلی دفعہ سنی تھی سمجھ میں نہ آ سکی، شاید تکرار سے کوئی بات واضح ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں غلطی بھی ہو گئی 2 ہفتے پہلے کی پتری میں، اس کی بھی آج اصلاح ہو جائے. تو زخموں کے 10 مرحلے، پہلا مرحلہ جس کا نام خارطہ ہے، خارطہ عربی میں کھجانے کو یا کھرچنے کو کہتے ہیں، خارطہ یہ سب سے پہلا زخم ہے جس میں خالی کھال کٹ جاتی ہے، اس کی جیت ہے خونبہا کا 1%، یعنی اگر خونبہا میں 100 اونٹ ہیں تو پوری انسانی جان تو کھال کٹ جانے میں 1/100، اور اگر خونبہا میں 200 لباس ہیں تو کھال کٹ جانے میں 2 لباس 1%. اب اس میں جو مرحلے کا اختلاف ہے کہ کیا خونبہا کی 6 میں سے کسی ایک کے حساب سے دے سکتے ہیں پرسنٹیج کو، یا خالی اونٹوں کو معیار بنانا، یہ بات پہلے ہو گئی ہے، اس کو تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ امام خمینی اور آغا گل پائے گان فقط اونٹوں کو معیار مانتے ہیں، آغا خود 6 میں سے کسی ایک کو بھی. تو جب میری زبان سے 7-8 منٹ پر اونٹ اور جوڑوں کا کبھی تذکرہ آتا رہے، لباس کے جوڑے، تو جو جس مرضے کا مقلد ہے وہ اس کے حساب سے مسئلہ سمجھ لیں. سب سے چھوٹا زخم رنگ بدلنے کے بعد جہاں سے زخم شروع ہوتا، سارے کا کھاد کٹ گئی 1%، یعنی 1 اونٹ 100 میں سے یا 200 میں سے 2 جوڑے. نمبر 2 دامیہ، کھان کے بعد تھوڑا سا گوشت بھی کٹ گیا لیکن پورا گوشت نہیں، تھوڑا سا، اس کی دیت ہے خونبہا کا 2%، یعنی 2 اونٹ یا 4 لباس. مرحلہ نمبر 3 بازیاب، پورا گوشت کٹ گیا لیکن اب تک ہڈی یا ہڈی کے اوپر چڑھی ہوئی جھلی نظر نہیں آ رہی، ان گوشت کا پورا لوتھڑا کٹ کے دے گئے، اس کی دیت ہے 3%، یعنی 3 اونٹ یا 6 جوڑے. نمبر 4 سمحاف، ہڈی کے اوپر پروردگار نے جو جھلی پیدا کی. چوتھا مرحلہ ایسا کسی کو نقصان پہنچائے کہ سارا گوشت بھی کٹ گیا اور وہ جو جھلی ہے وہ نظر آنے لگی، لیکن جھلی کو نقصان نہیں پہنچا، جھلی نظر آنے لگی. 4% پرسنٹیج، یعنی انسانی جان کی جو دیت ہے اس کا پرسنٹ، 4%، یعنی 4 اونٹ یا 8 جوڑے. مرحلہ نمبر 5، یہ بڑا اہم مرحلہ، منہ دیہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا گوشت بھی اڑ گیا اور جو ہڈی کے اوپر چھلی ہے وہ چھلی بھی کٹ گئی، ہڈی کی سفیدی نظر آ رہی ہے، جو جھلی ہے وہ ختم ہو گئی، خود ہڈی نظر آنے لگی لیکن ہڈی پہ کوئی نقصان نہیں پہنچا. یہ ہے مرحلہ نمبر 5 منہ دیہا. ان 10 مرحلوں میں سے اہم ترین، کیونکہ منہ دیہا جو ہے یہ دھرتی پر عاقلہ اور خود ایک انسان، ان کی ذمہ داریوں کو الگ الگ کرنے والا. خیر یہ تفصیل پہلے آئی ہے اور مختصراً بعد میں بھی آئے گی. منہ دیہا 5واں مرحلہ، کھال گئی، کوچ گیا، ہڈی کے اوپر چڑھی ہوئی جھلی تک کٹی، ہڈی نظر آنے لگی لیکن محفوظ ہے ہڈی. بہرحال جہاں سے ہڈی نظر آئی منہ دیہا، اس کی دیت ہے 5%. بوتوں میں اس سے بھی ہے تو پانچ, لباس میں اس سے بھی ہے تو دس. اس لیے کہ لباس 200 ہے انسانی جان کے برابر. یہ پانچواں مرحلہ. چھٹا مرحلہ ہاشمہ. ہاشمہ عربی میں کہتے ہی ہیں کسی چیز کو ٹکڑے کرنا. چھٹا مرحلہ ہاشمہ, یہ ہڈی ٹوٹ گئی. پانچواں مرحلہ تھا ہڈی نظر آنے لگی. چھٹا مرحلہ ہے ہڈی ٹوٹ گئی ہاشمہ, جہاں پہ اب جیت ایک دم سے دگنی ہو گئی. دگنی مطلب یہ کہ اب تک جیت ایک ایک پرسنٹ آگے بڑھ رہی ہے. 1% ہوئی تھی, پھر دوسرے مرحلے پہ 2, تیسرے پہ 3, چوتھے پہ 4, پانچویں پہ 5. مگر ہڈی ٹوٹ گئی چھٹا مرحلہ. یہاں پہ 6% نہیں ہوئی بلکہ 5-10% ڈبل ہو گیا, 10-20%. تو ہڈی ٹوٹنے کا مطلب یہ کہ انسانی جان کی جو بیت ہے اس کا خوش 7واں حصہ دینا ہو 10%. اونٹ ہے تو 10 اور جوڑے ہیں تو مثلاً 20. ہڈی ٹوٹ گئی. یہاں تک اس سے پہلے بیان ہو گیا تھا اور ان مراحل میں کوئی غلطی نہیں ہوئی. 7واں مرحلہ ہے منقلہ, جس میں فائد یہ ہے کہ ہڈی ٹوٹی نہیں مگر اپنی جگہ سے گزر کے دوسری جگہ پہنچ گئی. 7واں مرحلہ ہڈی کا اپنی جگہ سے دوسری جگہ پہنچ گیا منقلہ. اس کی نیت ہے 15% تقریباً غلطی سے کہہ دیا گیا تھا 33% نہیں 15% ہے. اگر ہڈی صرف اپنی جگہ سے منتقل ہوئی نقل ہو گئی, اب چاہے ٹوٹ بھی جائے چاہے بغیر ٹوٹے جگہ اس کی بدل گئی ہے, دونوں صورتوں 7واں مرحلہ ہے منقلہ. 15 اونٹ دینا پڑتے ہیں 15% اور لباس اگر ہے تو 20 کا 15%. یہ 7 مرحلے ہو گئے. 8واں مرحلہ 9واں مرحلہ اور 10واں مرحلہ, ان تینوں کی دیت ایک ہی ہے 33%, 30%. یعنی اونٹ ہے تو 100 میں سے 33, لباس ہے تو 200 میں سے 76. تو پہلے 7 مرحلے ایک ذرا لاجیکل سیکوینس بھی ہے, منطقی سے 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. 5 مرحلوں میں 1% آگے بڑھتے ہیں. 6ویں مرحلے میں 5 کے 10 ہوگا, 7ویں مرحلے میں 10 کے 15 ہوگا اور 8, 9 اور 10. آخری 3 مرحلے دیت بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تینوں کی دیت ہے کل 1/3 اصلی دیت کی. یعنی 33 اونٹ یا 66 جوڑے یا اسی طرح دینار اور درہم اور گائے بھینس سب کا اپنی اپنی جگہ مسئلہ ہے. لیکن یہ 3 مرحلے کیا ہے؟ 7واں مرحلہ ہے مامومہ. یہ 7 مرحلے ہو گئے, 8واں مرحلہ. 8واں مرحلہ اور 9واں مرحلہ اس کا تعلق دماغ کے زخم سے. تو 8واں مرحلہ ہے مامومہ, جو مغز ہے, جو بھیجا ہے, جو دماغ ہڈیوں کے اسکیلیٹن میں یا ہڈیوں کے اندر ہے. ہڈی ٹوٹنے تک تو 7 مرحلے ہوگا. اب اگر زخم آگے بڑھا اور وہ جو دماغ, جو مغز, جو بھیجا, وہ جس تھیلی میں رکھا ہوا, ایک جلدی یا تھیلی جس کے اندر اللہ نے دماغ کو رکھا, وہ جو دماغ کے لیے غالباً آخری ڈیفینس لائن کہہ جاتی ہے, ایک جلدی جو دماغ کے اوپر چڑھی ہڈیوں کے اندر, عربی میں اسے کہتے ہیں امت دماغ. ایسا کوئی زخم پہنچایا جائے کہ کھال و گوشت و ہڈی ٹوٹ زخم دماغ تک پہنچے, مگر دماغ تک نہیں, وہ جو آخری ڈیفینس لائن وہ پھیلی جو ہے دماغ کی, اس کی دیت ہے 33%. 9واں ہے دامیوا, جو پھیلی کو بھی چیر کے زخم خاص دماغ تک پہنچ گئے. اب یہاں پہ تمام فقہائے جملہ لکھتے ہیں. اس حالت میں انسان کا بچنا بہت مشکل, اس لیے اگر وہ مر گیا تو 99% یہی کہ اگر دماغ کی جھلی بھی پھٹ گئی اور زخم دماغ تک پہنچ گیا, یہ رسالہ عملیہ کا جملہ, ایسے آدمی کو بچنا بہت مشکل. تو اگر وہ مر گیا جیسا 99% ہے, وہ تو دیت ویت ختم مسئلہ, وہ تو خوب حال بات ہو گئی, پورا پورا اس کا خوب بڑھا دینا. لیکن اگر بچ گیا کسی اتفاق سے دماغ تک زخم پہنچنے کے باوجود تو اس کی نیت پھر وہی 33% رہے گی اور اس میں سے اتنا اضافہ ہو جائے گا. اگر 33% تو دماغ کی پھیلی تک زخم پہنچے جلدی تک وہ بھی 33 اور جلدی سال کے خود دماغ تک زخم پہنچ گئے اس میں بھی 33 ہے پلس جو جلدی سازی ہے اس کا جو بھی معاوضہ بنے اس کا کیا معاوضہ بنتا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم یہ بعد میں طے ہوگا. تو بہرحال اگر وہ مر گئے آدمی جیسا کہ 99 فیصدی چانسز تو نیت کا مسئلہ ختم یہ تو ڈائریکٹ وہی خوبہ آ گئے. اگر زندہ رہا تو پھیلی تک کی جو نیت ہے 33% وہ تو اور پھر جو پھیلی کٹ گئی ہے اس کے پیسے دے دو وہ پیسے کیا ہے یہ حاکم نے شرح طے کرے ختم بات. اور دسواں اور آخری زخم جافیہ کہتے ہیں عربی میں جوب گرامر پڑھنے والے عجوب جوب کہتے ہیں کیویٹی یعنی گڑھا خالی جگہ. دسواں زخم ہر وہ زخم جو انسان کے جسم میں وہاں پہنچے کہ جہاں کیویٹی ٹائپ کی چیز ہے گڑھا نما مثلاً سر کی ہڈیاں تو دماغ کی تھیلی تک نہ پہنچے ہڈیوں اور دماغ کے بیچ میں جو خالی جگہ وہاں تک زخم پہنچ کے رک جائے یعنی چھری ماری کنجر مارا گولی ماری وہاں تک پہنچ گئے یا پھر پیٹ میں کسی آزا تو نقصان نہ پہنچا لیکن جو خالی پیٹ پر گڑھا وہاں تک ہتھیار پہنچ گیا جس کا نام ہے جافیا اس کی ڈی ایس سی 33% ختم بات. اب اس سے زیادہ اس مسئلے کو ٹائم دینا مناسب نہیں. تو سات مرحلے تو دو ہفتے پہلے کی تفریح میں آ گئے تھے جس میں ساتویں کے بارے میں غلطی ہو گئی تھی اور باقی تین آپ نے سن لیے کہ 14 زخم ہو گئے 10 یہ زخم 3 وہ رنگوں والا مسئلہ 13 اور ایک جان والا مسئلہ 14. باقی اگر اس سے زیادہ بھی دلچسپی اور شوق ہے آپ کو تو پھر آئندہ سالوں میں آئندہ سال تو نہیں اس کے بعد کبھی اس موضوع پہ گفتگو کی جا سکتی کہیں یہ بات مکمل ہو. اب آئیے اس سلسلے کی ایک بڑی غلط فہمی دور کر دی جائے اور اس کی وضاحت تو بعد میں ہو. یہ جتنے بھی آپ نے زخم سنے اب تک کہ دیت دینا ہے دیت دینا ہے دیت دینا اس میں آخری مرحلے کو چھوڑ دیجیے جہاں گڑھوں جسم کے اندر جو گڑھے جو خالی جگہ وہاں تک جو زخم ہے اس کو چھوڑ دیجیے. اس سے پہلے کے جو نو مرحلے جو غلط فہمی ہر ایک آدمی کو ہو رہی ہوگی سوائے ان کے کہ جن کو توثیق کی ورڈنگ یاد باقی ہر ایک یہ سارے کے سارے زخم جو دیت بتائی گئی یہ اس وقت ہیں کہ جب یہ زخم یا سر پہ ہوں یا چہرے پہ ہوں گردن سے اوپر والے حصے پہ یہ زخم ہو تو یہ دیت خالصتی 1% دیت دینا. اگر اس میں ہاتھ کی کھال نہیں اس میں سینے کی کھال نہیں ہے اس میں پیر کی کھال نہیں اس میں گردن کی کھال بھی نہیں یا سر یا چہرہ سیکنڈ اسٹیج تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں نواں آٹھواں اور نواں تو خیر ہائی دماغ کے بارے میں پہلے سال کھال کھٹی 1% مگر سر اور چہرے کی کھال گوشت کٹا 2% مگر سر اور چہرے کا گوشت گوشت کا پورا ٹکڑا ختم ہو گیا 3% بھی مگر سر اور چہرے کا زخم ہو تو. نمبر 4 ہڈی کی جلدی نظر آئے مگر کون سی ہڈی اور کون سی جلدی جو سر اور چہرے کی ہے 17% نمبر 5 یہ کہ ہڈی نظر آنے لگے کون سی ہڈی سر اور چہرے ہاتھ کی نہیں پیر کی نہیں جسم کی نہیں پتلی نہیں صرف سر اور چہرہ. نمبر 6 ہڈی ٹوٹ جائے 10% ہے دیا مگر کون سی ہڈی صرف سر اور چہرے. نمبر 7 ہڈی منتقل ہو جائے اپنی جگہ سے دوسری جگہ مگر اس سے مراد صرف سر اور چہرے کی ہڈی ہے. تو کھال کٹنے سے لے کے ہڈی ٹوٹنے تک کے جتنے بھی 7 مرحلے آپ نے سنے یہ وضاحت کر دی جائے کہ اس کی جو دیت بتائی گئی 1% 2% 3% 4% 5% 10% 15% یہ ساری کی ساری تفصیل صرف سر اور چہرے کے بارے میں ہے, جسم کے بارے میں اس میں کوئی تفصیل نہیں. آٹھواں تو مرحلہ ساری دماغ کی پھیلی, نواں مرحلہ تھا خود دماغ, دسواں مرحلہ پورے جسم کے بارے میں تھا. پہلے ساتھ میں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. میں نے پچھلی تقریروں میں جان بوجھ کے اس مسئلے پہ بات نہیں کی کہ وجہ کیا تھی. ایک تو یہ پھر آپ کا سوال کہ جسم کے بارے میں کیا حکم, یہ سوال پیدا ہوگا کہ بھائی گہرا تو کم ہی ہوتا ہے, عام طور پہ کسی کی انگلی کٹ گئی خصوصاً بچپنے کی کھیلوں میں, اس کی کیفیت. تو ایک تو یہ تھا کہ اس کا جواب بہت ہی دقیق اور مشکل, سمجھنا ہم لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے, اس لیے میں جان بوجھ کر اس کو ایوائڈ کر رہا تھا. لیکن جب یہ دیکھا کہ باوجود میرے بار بار کہنے کے کہ یہاں جو مختصر مسائل ہیں اس پر فٹافٹ عمل نہیں کرنا بلکہ اس کی تفصیل معلوم کرنا, بار بار یہ کہنے کے باوجود کچھ لوگوں نے اسی حالت پہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش شروع کر دی, تو اب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اس بات کو واضح کیا جائے. مگر کیسے واضح کروں, مسئلہ اتنا مشکل ہے جسم کے زخموں کا کہ اس کو بتانا بڑا مشکل ہے. البتہ اگر کوئی کہ ہاں نسبتاً اس میں آسانی ہے, اس اعتبار سے ہمت کر کے کچھ وقت آپ کا لے لیتا ہوں. اب مسئلہ کیا بنا, ابھی کچھ پرانے مسائل کی تکرار باقی, مگر پہلے یہ مسئلہ مکمل. اس اعتبار سے اس وقت وہی لوگ آ کے بیٹھتے ہیں جنہیں بہت شوق ہوتا, اور آخر تفصیل میں بہت سے لوگ ایسے ہی کھیلتے پھرتے گزرتے سانس لیتے, یہ مسئلہ ان کی موجودگی میں بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا کہ وہ سخت مسئلے کی وجہ سے اتنا پریشان ہوتے کہ ان کی حالت دیکھ کر مجھ پر بھی ذہنی دباؤ آ جاتا ہے کہ جلدی جلدی مسئلہ مکمل کر دو, پہلے اس مسئلے سے ہم فارغ ہو جائیں. ورنہ اصلاً تو یہ بالکل غلط بات کہ نئے مسئلے پہلے آ جائیں گے اور پرانوں کی تکرار بعد میں ہوگی, لیکن موقع ملا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لیں. اب ذرا پانچ منٹ کے لیے تیار ہو کے بیٹھے, ایک بڑا مشکل مسئلہ آ رہا. ویسے تو یہ مسئلہ ایک جملے میں بیان ہو سکتا ہے, لیکن آپ کی معلومات کے خاطر ذرا تفصیل میں جا رہا ہوں کہ مسئلہ کیا بنا. کہ زخموں کے جو پہلے سات مرحلے آپ نے سنے, یہ صرف سر اور چہرے کے بارے میں ہے. چنانچہ آگاہ کوئی کی توسیع نہیں, جہاں یہ تفصیل ہے وہاں لفظ لکھ دیا کہ سر اور چہرے پر اگر خون نکل آئے تو کیا حکم. بدن کا مسئلہ انہوں نے نہیں بتایا, اب وہ سن لیجیے. اگر یہی ساری جنایت یا نقصان جسم کو پہنچائی جائے, کھال کاٹ کٹ گیا ہے, گوشت کٹ گیا ہے, ہڈی ٹوٹ گیا, اس کا مسئلہ. شیعہ علماء نے یہاں دو نظر دیے. بعض علماء کہتے ہیں کہ نسبت کو دیکھا جائے گا, اور بعض کہتے ہیں کہ حکومت کو دیکھا جائے گا. یہ کسی اصطلاحات ہے حکومت, ہمارے اردو میں جن معنوں میں استعمال ہوتی یہ اصطلاح, یا یہ لفظ جن معنوں میں اصطلاح ہو کر استعمال ہوتا, دیکھا میں اس کے خاص معنی جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں ہمارے ماحول اور معاشرے میں. بہرحال ابھی میں واضح کر رہا ہوں. بعض علماء کہتے ہیں جسم کے اندر نسبت دیکھی جائے گی, بعض کہتے ہیں جسم میں حکومت دیکھی جائے گی. بارہ نسبت ہو یا حکومت, جسم کی نیت کم ہوگی, اس لیے اگر چہرے کے زخم کے برابر بھی جسم کے زخم میں بھی دینے کو تیار ہو جائے تو شریعت کو کوئی اعتراض نہیں, کچھ زیادہ ہی دے رہے کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ ایسا آدمی کہ نہیں اتنی حیثیت نہیں ہے کہ زیادہ دے, وہ صرف واجب واجب ادا کرنا چاہتا, اس کے لیے یہ مسئلہ. بعض علماء کہتے ہیں کہ مدد, اچھا یہ بات تو کلیئر کر دی جائے کہ بدن کے زخموں کی نیت روایات میں اس کو اس موضوع کو چھیڑا ہی نہیں گیا, اس لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. یا میں زیادہ صحیح جملہ استعمال کروں کہ معتبر روایات میں بدن کی نیت سے مسئلے کو نہیں چھیڑا گیا. تو اب مسئلہ پیدا ہوا کہ کیسے اس کو حل کر. دو نظر, ایک ہے کہ نسبت اور ایک ہے کہ حکومت. نسبت کا نظریہ کیا ہے, میں بہت ڈرتے ڈرتے بات کر رہا ہوں, اتنا دقیق مسئلہ کہ بڑی مشکل سے میں ہمت پا رہا ہوں یہ باتیں کہنے کی. نسبت کا مطلب یہ کہ امام خمینی کا نظریہ نسبت والا ہی, آغاز خوئی کا واضح نظریہ پتہ نہیں چل رہا لیکن اندازہ ہو رہا کہ وہ حکومت کے پائے. نسبت کا مطلب کیا ہے؟ نسبت کا مطلب یہ کہ سر کے زخموں کی جو مقدار اسلام نے بتائی دیت میں, جو مقدار بتائی خود پورے سر کی دیت کیا, کہ 10 سال بھی اگر پڑا رہے مار کھا کے جو پیسے لیتا ہے آدمی, کیونکہ یہ کاروبار نہیں, یہ کمائی نہیں, یہ تکسب نہیں, یہ طوفا نہیں, اتنے بھی مشہور مہاراج سب یہی کہتے ہیں کہ دیت کا مال اگر آپ کے پاس پڑا رہے تو کوئی دکھ نہیں. لیکن آگے ہوئے ان کا کلیئر مسئلہ اس میں معلوم نہیں ہو, اندازہ ان کی عبارت کو دیکھ کر بھی یہی کہ دیت کا پیسہ جو آدمی وصول کرتا اس کے پاس کوئی خمس نہیں. اور ابھی خمس کا ایک مسئلہ بیان ہونا, اس اعتبار سے یہ بات میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دی تھی, اس سے پہلے پچھلی دفعہ کا مسئلہ مکمل ہو جائے. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں مسائل سے جڑ رہا ہوں, بس جو آپ نے پچھلی دفعہ سن لیا کسی سے بات آگے تک. یہ جو سارے مرحلے ہیں نقصان پہنچانے کے, اس پر دیت دینا واجب ہے. لیکن اگر غلطی سے کسی پہ مار دیا اور اتنا مارا کہ منہ گیا, یعنی مرحلہ نمبر 5 یا اس سے بڑی مار, تو دیت پھر مارنے والے سے نہیں دینا ہے, اس کی دبیات اس کا آکلن یہ دیت دے. جان بوجھ کے تو جو بھی مارا جائے بالغ آدمی کو خود دیت دینا, بھولے سے بھی اگر اتنا مارا کہ ہڈی تک بات نہیں پہنچی دیت خود دینا, لیکن بھولے سے اگر اتنا مار دیا کہ ہڈی نظر آنے لگی یا اس سے آگے, تو دیت آکلہ کو دینا. آکلہ میں نے دبیال, دبیال کسے کہتے ہیں؟ اس کی تفصیل تو آپ سن چکے ہیں پچھلی تفریح میں کہ دبیال کا مقصد وہ تمام خونی رشتے دار جو باپ کے حوالے سے ہمارے رشتے دار, خونی رشتے دار تو باپ کی وجہ سے ہمارے رشتے دار, چنانچہ خونی رشتے دار کے لفظ سے چھوٹا نکل گئے, اتاگر کے بھٹی کی وجہ سے ہمارے رشتے دار ہیں لیکن ان سے کوئی خونی رشتہ نہیں, چکی نکل گئی, اور باپ کے ذریعے سے ہوں اس سے ماموں اور خالہ نکل گئے. جو تمام رشتے دار جو باپ کے ذریعے سے ہمارے رشتے دار ہیں, خونی رشتے دار, ان کو ہماری وہ دیت دینا ہے جو بھولے سے ہم نے کسی کو مارا اور ہڈی یا ہڈی سے بڑا نقصان پہنچا دیا. اب اس سلسلے کی آخری بات یہ تھی کہ بہرحال اس ذمہ داری میں مرد شریک ہوتے ہیں, عورتیں شریک نہیں ہوتی. ہاں, عورتوں کی اولاد شریک ہو جاتی ہے. یہاں تک بات گزشتہ تقریر میں پہنچ گئی تھی, یہ لوگ فقط کیسے سنتے ہیں. اگر ہم کو اتفاقا یہ کیسے مل جائے تو اس سے پہلے تو آپ کیسے ضرور سنیں, اس میں دجیال کی تفصیل. اب ایک آخری دو تین باتیں سل کرے, دجیال سے تمام زخموں کی دیت خود دینا. اگر یہ مسئلہ اسلام نے کیوں رکھا؟ بہرحال یہ اجتماع کا, معاشرے کا, بھائی چارے کا مسئلہ ہے. جس طرح سے خود چیزیں ہم نے خود بنائی جو معاشرے کو فائدہ پہنچاتی, شادی بھی آپ کے موقع پر پیسے دینا اور تحفے دینا, اس سے مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے گھرانے کا, جس کو اس مرحلے سے گزرنا پڑ رہا. اور یہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, کوئی معاہدہ نہیں, مگر ایک ایسا انرکن قسم کا قانون بنا کہ نسلوں سے چل رہا ہے, نسلوں تک چلتا رہے گا اور بہت سارے اس کے اجتماعی فوائد. اسی طرح بھی اس کا مسئلہ کہ بیچارے آدمی نے غلطی سے بھولے سے کسی کو مار دیا, اب اتنا پیسہ کیوں تھا؟ چھوٹی موٹی رقم ہوتی تو اسے خود دینا, وہ بات نے سن لی. بڑی رقم تو خونی رشتے کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس کی مدد میں ہم آگے بڑھ گئے رشتہ. لیکن جیسا عام طریقہ ہے کہ اتنا پیسے کے معاملہ اپنے عورتوں سے بوجھ نہیں ڈالتا, فقط مردوں کو یہ بوجھ اٹھا رہا. اب یہاں پہ آخری تین باتیں. پہلی بات تو یہ کہ آخلا تو یہ پیمنٹ 3 سال میں پھولا, خالی خدا نہیں ہر دیت کا پیمنٹ. فرض کیجیے کہ ہم نے کسی کو بھولے سے مارا, اس کی ہڈی ٹوٹ گئی, ہڈی ٹوٹ گئی تو ہمیں 10% دینا ہے, یعنی 20 جوڑے. اب 20 جوڑے میں نے 5000, آپ چاہے تو 5000 ایک مہینے میں دے سکتا, چھوٹ دی ہے کہ 3 سال میں جا کے آنا کرو, ہر سال 1/3, 1/3, 1/3, 5 دے دے تو بھی تمہاری مرضی, مگر آپ کو جو دیت آئے
فوراً تین تار تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہو. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو آدمی ایسا جس نے دوسرے کو مارا, اگر اس کی کوئی آکتا ہی نہ ہو, کوئی خاندان یہاں نہیں ہے, جن آدمی ہے خاندان کا آتا پتا نہیں, یا اس کی اکیلا اتنی غریب ہے بیچارے کہ وہ کوئی حصہ نہیں لے سکتی ندیا, اور یا یہ ہے کہ اکیلا ایسی دیوی کہ حصہ لینا نہیں چاہتی, ہم کہہ رہے تم جانے تمہارا کام, یا یہ کہ اس کی اکیلا اتنی بیٹا ہے کہ حصہ نہیں لے رہی کہ شرن ہم پر لازم ہے. چار جملے ہو گئے, تین تو آپ کے سمجھ میں آ گئے ہیں. کہہ رہے اگر آپ کو پریشان کرے گا اس کو لگا وہ آدمی کہ اصولاً اس کی دیت اس کی اکیلا کو دینا, کیونکہ اس نے بھولے سے مارا اور ہڈی سے آگے کے مرحلے کا نقصان پہنچا دیا, لیکن اس کی اکیلا کوئی نہیں, اکیلا آدمی ہے, دوسرا تو آیا ہے کہیں, اس کو جس کی اکیلا نا اس کو اپنی دیت کو دینا. یہ یاد رکھیں کہ اگر اکیلا ہم کروڑ پتی بھی ہیں تو ہم کو دیت نہیں دینا, یہاں تک کہ حصہ بھی نہیں لینا ہے دیت کو, کیونکہ سب سے 100 روپے آئے ہم بھی اپنے 100 روپے ڈالیں, نہیں, جس نے نقصان پہنچایا اسے اسلام نے بالکل معاف کر دیا. لیکن اگر کسی کی اکیلا نہ ہو تو خود دیت کو, اگر اکیلا ہے اگر بیچارے اتنے غریب کے نہیں دے سکتے ہیں اب تم پر دے جاؤ گے, تم کو نمبر تین اتنے بے دین ہے کہ دینے کو تیار نہیں, تب بھی صرف اس آدمی کو ذمہ داری آ جائے گی, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جس کی عجیب کو بھی اس کو کیا نقصان, مجھے تو کچھ ملنا چاہیے, اگر اکیلا نہیں دے رہی تو خود یاد کی دے کہ جس نے اس کی عجیب ہو رہی. تین مرحلے ہوئے کہ جہاں خود ظالم کو دیت دینا پڑتی, ظالم الگ میں نے واپس ایسے ہی کہہ دیا, ہم نے ظالم نے یہ پورے سے مارا, اور کہتا یہ کہ اکیلا دیندار اتنی دیندار کہ اس کا دینے کو اس کا لینے کو تیار نہیں, اس کا مطلب سن لیجیے اور بات بتاؤ, اس کا مطلب یہ کہ اکیلا سب ایسے دے دیجیے, ہم پر سب ذمہ داری آئے گی, ہمارا کوئی بھائی آپ کو کہے کہ بلا جی کہ میں نے حدیث ہو دی تو ہم اس کی بات مان کے دیں گے, اگر ظالم اپنی زبان سے کہے کہ میں نے کسی سے نقصان پہنچایا کہ قرار کرے اکیلا کے پھر کوئی ذمہ داری نہیں, اکیلا پر اس وقت ذمہ داری جب یہ آخر میں شرع کی عدالت دو عادل گواہوں کی مدد کو ثابت کرنے کے نقصان ہوا, یہ بہت اہم مسئلہ, سارے مسئلے کا راز اور فل یہ ایک مسئلہ کہ اکیلا کے اس وقت ذمہ داری آتی کہ جب یا مارنے والا یا مار کھانے والا وہ یہ آخر میں شرع کی عدالت میں جا کے کیس کر اور وہاں ثابت کرے کہ واقعا یہ نقصان ہوا, اور حاکم کی عدالت میں بغیر تو عادل گواہوں کی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی, اسی لیے علماء کا جملہ یہ کہ اکیلا کو ذمہ دار اقرار سے نہیں آتی ہے, سنجنا یعنی سوا سے آتی ہے, جو عادل گواہ جو حاکم کے سامنے قسم کھا کے کہیں کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ واقعا اس آدمی نے اس کو بھولے سے مارا اور اڈی کو لی, اس صورت میں تو اکیلا کو ذمہ دار بننا, لیکن زخمی آدمی آ کر کہے کہ تمہارے بھائی نے میری عزیز کروں گی مجھے پیسے دو, کوئی ذمہ داری نہیں, پھر مارنے والا اقرار کرے کہ ہم یہ صحیح کہہ رہا, مجھ سے بھولے سے یہ غلطی ہو گئی, دونوں پارٹیز راضی, اکیلا کو کوئی ذمہ داری نہیں, جب تک کہ اسلامی طریقے سے ثابت نہ ہو, اسلامی طریقہ کیا ہے, حکومت کا طرف نہیں چلے بلکہ اسلامی طریقہ ہے حاکم شرع کے سامنے دو عادل آدمی آ کے گواہی دے, جب اکیلا کے اوپر یہ بوجھ آئے گا, تو ہمارے یہاں ماحول نے بڑا مشکل بنا دیا ہے, لوگوں گھبراتے ہیں, لوگ سنتے ہیں, لوگ حاکم کے پاس جانے, لیکن مہاراج اکیلا کے لوگ کسی وقت آئے گا جب حاکم کی عدالت میں ثابت ہو جائے کہ سخنی بھی صحیح کہہ رہا ہے, زخم پہنچانے والا بھی صحیح کہہ رہا ہوں, اور اس کے ساتھ اسی مسئلے کی آپ کی شک کہ اگر کبھی ہمیں شک کہ ہمارے خاندان میں کسی نے کسی کو بھولے سے کوئی نقصان پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا, وہی مسئلہ چلے گا جو نجاست میں چلتا ہے, طہارت میں چلتا ہے, وضو میں چلتا ہے, غسل میں چلتا ہے, اس شک کی عالم میں کوئی ذمہ داری نہیں, ایک تو حاکم اس کے پاس ثابت ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ بھی اگر کبھی شک, شک کے عالم میں بھی اکیلا کی کوئی ذمہ داری نہیں, اکیلا کی ذمہ داری کے ساتھ نیاز کے مسئلے میں یہاں مجبوراً اس لیے ختم کر رہا ہوں کہ میرا ایک دادا صاحب رشتہ تقریر میں کہ آج پنس کے لیے ایک مسئلہ بتانا, ورنہ کچھ کچھ لوگوں کی توجہ اس وقت میری جانب ہے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ ڈی آر سی کو آگے کر کے پوری تقریر ڈی آر سی ہو جائے, لیکن میں پرانا وعدہ نہیں پورا کرتا, خاص طور پر اس لیے بھی کہ اس کے حوالے سے کئی لوگ آئے بھی اپنا مطلب ہوئے، تب تو میں نے کہا کہ آج کی تقریر میں آ جائیے یا کیسے بول دیجیے، اور جو ٹائم دیا تھا ان کو تو پونے 12 بجے آئیے گا، ورنہ آپ مایوس ہوں گے تو وقت بھی آ چکا۔ تو بس اب ریاض جتنا ہو گیا تو ہو گیا، باقی اگر آپ کو مزید شوق ہو تو آگے کوئی کی مناج سوال ہی دل کے سو جتنی عربی دان سے پڑھ لیجیے گا، 7-7 مسئلے ہیں ساری ریاض اس کے اندر کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ یہ سب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ سال میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ لوگ کے جو مسائل سننے کا شوق رکھتے مگر اگر ان مسائل کو سمجھ نہیں پاتے ان کے سوال میں کمی ہو جہاں نہ آ سکے، یہ بات مکمل۔ اب آئیے ہم اس کے مسئلے کی جانب ہم قدم آگے بڑھائیں، کیونکہ پوری تقریر سفا کی ہے اس لیے ہم سپاہی کو بے حصہ مل کر دیتے ہیں، یہ دیا کوئی اب سے، اور جیسا کہ آپ کو پتا کہ بے حصوں کے درمیان آپ اگر سے گزارش کرتی ہے ایک مرتبہ گروپ بھیج دیں محمد والے محمد، اچھا پھر اس کے مسئلے میں اس وقت جو مجھے بات پیش کرنا ہے وہ یہ کہ ایک جملہ بہت مشہور ہے ہمارے معاشرے میں، نہیں پہلے میں ایک بات اور کہہ دوں کہ اب جو میں مسئلہ بتانے جا رہا ہوں وہ ذرا دقیق ہے، کمپلیکیٹڈ ہے، شاید آپ کے لیے نہ ہو ہم لوگوں کے لیے مشکل مسئلہ، اس لیے کہ ہم اس چیز سے پرسیڈن سے واپس نہیں، چنانچہ مسئلے کو آسان رکھنے کی خاطر صرف میں آگاہ تھوڑی سا فتوا لگا رہا ہوں، نہ ایمان خمینی کا فتوا اس وقت بتایا جا رہا ہے نہ آگاہ دور پائے گا نہیں تاکہ کنفیوژن کرنے نہ پائے، کیونکہ تقریباً ہر مرضی میں دوسرے مرضی سے الگ فتوا صرف آگاہ تھوڑی اس ایران کے ساتھ بات شروع۔ ہمارے مسئلے میں خود کے بارے میں جملہ بہت مشہور وہ یہ ہے کہ جتنے خرچے انسان کر دے اس سے خمس نہیں ہے، جو بچ جائے اس کا خمس ہے۔ خمس کا اصلی تصور ہمارے معاشرے میں یہی کہ خرچے کا خمس نہیں ہے تو بچت ہے اس کا خمس ہے۔ اچھا پھر مزید اس میں جو تین باتیں لوگوں کو گزشتہ 4-5 سال میں پتا چل گئی کہ ہاں اگر کوئی حرام خرچ کیا ہے اس سے بھی خمس دینا پڑے گا، یعنی حرام خرچے کو اسلام خرچہ نہیں مانتا ہے، اور حرام ہی خرچوں میں اسراف بھی آ جائے کہ اگر خرچہ جائز ہے حرام کی بات اس میں حرام اصلی اور حرام عارضی، اصلی حرام شرک گانے کو کہتے حرام فلموں پہ خرچہ، اور عارضی حرام اسراف کہ نہیں ہم نے خرچ تو صحیح لگا کیا فرنیچر لینا تھا لیکن 10,000 کی حیثیت ہے 15,000 کا فرنیچر لے لیا یہ بھی حرام ہے۔ تو بہار جو بھی حرام کا خرچہ آپ نے کیا اتنا تو خرچے کو خرچہ نہیں مانتا ہوں، سال کے آخر میں اس سے بھی خمس دینا، جس سال ہم نے 1,00,000 جمع 60,000 روپئے خرچ ہو گیا 40,000 روپئے تاخیر کر دیا 40 کا خمس دینا، لیکن اگر 60,000 میں سے خرچ کی کہ ہم نے 5,000 حرام میں خرچ کیے تو اس وقت 40,000 ہمارے پاس کم دینا پڑے گا 45,000 کو، جو حرام میں چلا گیا اس کو بھی جوڑ کے اور اب اس کا خمس بھی، یعنی پہلے 8,000 خمس بن رہا تھا 40 کا پانچواں، اب 45 کا پانچواں 9,000 خمس دینا، یہ بات تو مکمل ہے۔ اب کسی نے بحث آتی کہ اگر مٹی کے کاموں میں اسراف ہو ہوگی کیا اس حرام میں آئے گا یا نہیں آئے گا، مراجے کا الگ الگ نظریہ، اگر کوئی فرماتے کہ جی نوکری کے کام میں اگر اسراف بھی ہو جائے، مثلا ایک آدمی کی حیثیت نہیں 500 روپئے تنخواہ ہے بڑی مشکل سے کچھ پیسے جمع کیے کل بھاؤ کے لیے مسجد ایمانداری مجلس میں سپتہ جاریہ میں، اگر کوئی بولتے ہیں کہ نیکی کے کام میں چاہے اسرافی کیوں نہ ہو وہ جائز ہے سوال ہے، اس لیے وہ خمس کے اندر نہیں آئے گا۔ دوسری بات اصل مسئلہ کیا بنا کہ خرچے کا خمس نہیں ہوتا بچت کا خمس۔ اب اسی مسئلے پہ لوگ ذہن میں رکھ کے سوچتے اپنی ضرورت کی گاڑی خرید لی ضرورت ہے اس لیے خمس نہیں ہوگا، آفس کی ضرورت کی گاڑی خریدی خرچہ ہے اس لیے خمس نہیں ہوگا، نہیں یہ غلط ہے۔ خرچوں کی اسلام نے کوئی کچھ نہیں کر دی، ایک خرچہ ہے اپنے اور اپنے گھر والوں کو کھانے کا پینے کا رہائش کا فرنیچر کا زیور کا ٹرانسپورٹ کا بجلی کا پانی کا ٹیوبویل کا ٹیلیفون کا حساب جو اپنی ذات میں خرچ ہو رہا یا اپنے خاندان پر وہ خرچے میں یہ اصول ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا بھی خرچ کریں تو کم کریں یعنی اس خرچے کو خرچہ مانا جائے گا اپنی ضرورت تھی ضرورت نہیں حیثیت 2 لاکھ کی گاڑی ہے ہمارے پاس لیکن حیثیت ایسی ہے کہ 4 لاکھ کی گاڑی ہونا چاہیے یہ دیش کی 4 لاکھ کی گاڑی خریدی 2 لاکھ جو زیادہ خرچ کر دیے اس گاڑی پر جبکہ پہلے سے ہماری کوئی خرچ نہیں لیکن کاروبار میں جو خرچہ کیا جاتا یعنی گھر کا خرچہ نکالنے کے لیے جو خرچ کر جاتا ہے جو انویسٹمنٹ ہے جو کچھ اس میں یہ چھوٹ نہیں کہ کاروبار کے خاطر جتنا بھی خرچہ کرے وہ صحیح اپنا گھر چلانے کے لیے جو خرچے ہیں اس میں یہ چھوٹ ہے کہ جتنا بھی حیثیت کے مطابق پھر وہ سارا خرچہ معاف ہے اس میں خوش نہیں ہے اس سے جو بچ جائے اس کا خرچ لیکن کاروبار کو چلانے کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے اس کا خوش معاف نہیں بلکہ اس کا خوش دینا پڑے گا جتنا بھی بچت کاروبار کے لیے دکان خریدنا 5 لاکھ کی دکان خریدی 5 لاکھ کا خوش پہلے دے پھر جو دکان لے سکتے ہو کاروبار کے خاطر مثلاً سوزوکی ہونی چاہیے سامان لانے لے جانے کے لیے 5 لاکھ کی وہ سوزوکی خریدی ضرورت ہے کاروبار لیکن پہلے اس کا عمر دو اس کے بعد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے پہلے فون لگوانا ہے گھر کی ضرورت کے لیے کوئی خوش نہیں پہلے فون لگوانا ہے کاروبار کی ضرورت کے لیے جتنا خرچہ پہلے عمر دو اس کے بعد میں ٹیلی فون لگوا سکتے یعنی ایک انسان جو پیسے کماتا اس میں سے جتنا اپنے گھر پہ خرچ کرتا اس پہ کوئی خوش نہیں اس میں سے جتنا کاروبار پہ خرچ کرتا تاکہ پروفٹ بڑھے گھر کا خرچہ چلے وہ جتنا جو جو انویسٹمنٹ ہوتا جاتا کیپٹل بنتا جاتا ہے ہمارا راسل مال ہوتا جاتا اس پہ خون کو دینا اب اس کی ایک ہی صورت تھی خون سے بچنے جو آگاہ خل میں لکھی ہے لیکن وہ صورت حال ہمارے یہاں تو پیش نہیں آتی وہ صورت حال آگاہ خل میں یہ لکھی کہ ہر آدمی کو چلیے سال بھر کا خرچہ کرنے کی اجازت دیتی ہے اپنے گھر کے اب فرض کیجیے کہ ہمارے گھر کا خرچہ ہے 5,000 روپے مہینہ اس کا مطلب ہے کہ 7,000 روپے اس سال میں ہم خرچ کریں آگاہ خل دیتے کہ اگر اپنے گھر کا یہ خرچہ بڑھ اور 7,000 کو کاروبار میں انویسٹ کرو مثلاً 7,000 کو دکان خریدی 7,000 کو گاڑی خریدی اس صورت میں تو کوئی خمس نہیں ہوگا اس انویسٹمنٹ کا کون سا انویسٹمنٹ جو آپ کا اپنے گھر کے خرچے کا حق ملا اس کے برابر گھر میں خرچ نہ کرے اس کے برابر پیسے کو کاروبار میں لگا دوں اور اس کے جو پروفٹ ہے اس کے گھر چلا یہ تو باہر جس کی مثال آگاہ خل نے لکھی جو آگاہ خل کا اپنا جملہ ہے وہی پڑھتا ہوں کہ ایک آدمی کے گھر کا خرچہ 1 دینار اس کا مطلب یہ ہے کہ سال میں وہ 360 دینار خرچ کرے گا عام طور پہ ابھی میں سال کو 360 دن کا ہی مانا جاتا ہے 360 دینار خرچ کرے گا اب اگر تم اتنے کی شریعت اس کو اختیار دیتی یا تو یہ 360 دینار اپنے صندوق میں رکھے روزانہ اس میں سے 1 دینار اپنے گھر پہ خرچ کرتا ہے پورا سال ہو گیا یا یہ کہ 360 دینار کی 1% ٹیکسی خریدے پورا وہی جملہ ہے آگے کھولے اور اس فیکٹری سے جو 1 دینار روز آ رہا اس سے اپنا گھر چلا رہا یہ بھی صحیح کیونکہ 360 دینار جو سال بھر کا خرچہ اس کا جو حصہ ہے اتنے پیسے رکھ لے گا اب یہ پیسے چاہے بینک پہ جمع کر دے 7,000 اب میں اپنی مثال دے دوں پاکستان 5,000 کا خرچہ ہے تو 12 مہینے کر کے خرچہ 7,000 بینک طرف دیا ہر مہینے گھر کے لیے 5,000 نکالتے رہے سال پورا ہو گیا یا یہ 7,000 کی کوئی دکان لے گی اور اس کے جو پیسہ آیا اس سے گھر اس سے گھر کا خرچہ چلا ہے تو فقط اتنا پیسہ جس سے گھر کا خرچہ چل رہا ہو مطلب اس کے نہیں کر سکتے آپ کہ گھر کے خرچے کے لیے 5,000 آپ کاروبار سے لیتے رہے گھر کا خرچہ پورا اور پھر آپ چاہیں کہ 7,000 میرے گھر کا خرچہ ہوتا وہ میں کاروبار میں انویسٹ کر رہا ہوں نہیں یہ دو دفعہ گھر کا خرچہ نہیں ملے گا اتنا ذرا پیچیدہ ہو گئے لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں تشریح نہیں کرتا ہوں یہ بھی سب آگاہ خود کہتے آگاہ کوئی پائیدانی تو ایک مسئلے میں اور بھی سر اتنا بھی پیسہ آپ کو اختیار نہیں ملے گا کاروبار میں لگا لے گا تو خیر اس بحث کو چھوڑیے، تو کاروبار کے لیے جتنا بھی انسان خریداری کرے اور اپنے کاروبار میں انویسٹ کرے، سب سے پہلے خود نکالنا ہے اور اس کے بعد پھر اس سے فرنیچر خریدا جائے، گاڑی خریدی جائے، ٹیلیفون لگایا جائے، بیس لگایا جائے، ورنہ رننگ کاروبار سے پیسے نکالے اور اسی سے مثلاً 10,000 کی ایک مشین خریدی، یہ آپ کا رننگ کاروبار ہے، یہ جو آمدنی آ رہی ہے اس پر آپ کو خود دینا چاہیے، بچت نہیں، یہ خرچہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک مشین خرید لی، خرچے کا مطلب گھر کے لیے سلائی مشین کی ضرورت ہوتی 10,000 سے آپ خرید سکتے ہیں مشین، گارمنٹ کی فیکٹری 10,000 کی مشین وہاں کے لیے لگا رہے ہیں، جو آپ کا کاروبار ہے اس کا پہلے خود دینا، تو انسان جو کمائی کرتا جاتا اس سے اپنی کاروباری چیزوں کو دفتر کو گودام کو اور دوسری چیزوں کو، پھر آپ کو جی مثال لکھی کہ زمیندار نے ٹریکٹر خرید لی، درزی کے کام کرنے والے نے مشین لگا لی اسی طریقے سے، اور کسی نے کمپیوٹر لگا لیا، سارے خرچے خرچوں نے پہلے خود لکھتے تھے، اس کے بعد پھر اس کو آپ اپنے کاروبار کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر یہاں پہ آخر میں جملہ آئے ہوئے نے لکھ دیا، یہ جو آخری جملہ ہے یہ انکم ٹیکس کی اصطلاح ہے غالباً، لیکن اتنے اور شریعت میں تھوڑا سا فرق، وہ یہ کہ دیکھیے جو چیزیں انسان لے کے آتا یہ استعمال سے تھوڑا جھکتی بھی رہتی ہے، تھوڑی تھوڑی اس کی قیمت کم ہوتی رہتی ہے، جسے اردو میں فرسودگی کہتے ہیں، یہ مکان ہم نے 10,000 کا بنایا، اب مارکیٹ ویلو سے قیمت بڑھ گیا دوسری بات ہے، لیکن ہر سال کا استعمال اس مکان کی قیمت کو کم کرے، مکان تھوڑا تھوڑا جھکے گا، گاڑی جھکے گی، فرنیچر اور لباس جھکے، تو اب انکم ٹیکس کے اندر والے دن جو چیزوں کی قیمت کم ہوتی فرسودگی کا اناؤنس شاید کچھ ہے، ہمارا اس کو کوئی معلوم نہیں، قابل ہی کبھی نہ ہوئے کہ انکم ٹیکس لینے کی نوبت آ گئی، لیکن جو بعض اوقات قانون میں بات کر جاتی تو دیر کے بعد میں کہہ رہا ہوں، انکم ٹیکس میں ہمارے بار اس کی کچھ دکھ جائے، شریعت میں کیا مسئلہ، بالکل نہیں، جو ابھی میں مسئلہ بتایا اسی سے مطالعہ، کہ گھر کا سامان کیونکہ آپ گھر کا سامان کیونکہ آپ بغیر ان کے لا سکتے ہیں، وہ آپ کا خرچہ مانا گیا، اس کا 1,00,000 ہم نے کمایا، 20,000 کا فرنیچر گھر میں ڈلوا دیا، اس سے پھر یہ خرچہ مانا گیا، باقی 80,000 کا خرچ دینا، جب اس نے اسلام نے خرچ معاف کر دیا، اب جو اس کے اندر تھوڑی تھوڑی کمی آتی اس کا کوئی کسی قسم کا مارجن یا سہولت نہیں رکھے گا، گھر کے سامان کے اندر جو ویلو کم ہوتی جا رہی ہے اس کو ہم ہر سال ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، مثلاً 20,000 کا فرنیچر، اگلے سال پھر ہم نے 1,00,000 کمایا، 1,00,000 ہے ہمارے پاس، ہم نے کہا کہ ہمارے فرنیچر کی قیمت تو 5,000 کم ہو گئی، تو یہ 1,00,000 نہیں جو 95,000 بنے ہمارے پاس، کیونکہ 5,000 کا ہمیں نقصان ہوا فرنیچر بیچنے، گھر کے سامان میں یہ سہولت ہے، گھر کا سامان خرچہ مانا گیا اس کا بالکل ہم سما ہو، لیکن یہ جو حصہ ہے ویلو کم ہوتا ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں، کاروبار کے سامان میں آج اس کی گنجائش ہے، کیونکہ خرچہ نہیں مانا گیا، کہ اس سال ہم نے بطور مثال اس سال ہم نے ایک مشین ڈالی اپنے کارخانے میں 50,000 کی، جو کمائی کی تھی 10,00,000 کمائے تھے، 50,000 کی مشین ڈالی، 9,30,000 ہمارے پاس بچے، پھر ہمیں پورے 10,00,000 کا دے، 9,30,000 کیش پلس 50,000 کی یہ مشین، 10,00,000 کا خرچ دے دیا، اگلے سال ہم نے پھر 10,00,000 کمائے، اب یہ جو مشین ہم نے خریدی تھی بجلی کا اس سال اس مشین کی ویلو جتنی کم ہو گئی، بار بار استعمال ہو 50,000 کی مشین رہ گئی، خرچ کیجیے کہ 25,000 کی، اگلے سال ہمارے پاس 10,00,000 ہیں، بچہ بالکل صحیح کوئی خرچہ نہیں، لیکن پھر ہمیں دینا ہے 10,00,000 کا، وہ 25,000 روپئے ہم اس میں سے کاٹ لیں گے، جتنا اس مشین کی قیمت میں کمی آئے گی، اور مثال میں واضح کروں ویسے تو کاروبار کیسا ہم نے کہا کہ ہم لوگوں کا مسئلہ مشکل لگتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کو واپس نہیں ہے فائدے کتابی باتیں، لیکن وہ لوگ جن کے یہاں دفتروں میں کارخانوں میں دکانوں میں یہ مسئلہ پیش آ رہا وہ شاید زیادہ آسانی سے میری بات سمجھ رہے ہیں، کہ آپ فرض کیجیے کہ دکان ہم نے خریدی 5,00,000 کی، پکڑی دی یا کچھ دی، دکان خریدی 5,00,000 کی، اچھا دکان کی مثال گاڑی کی مثال ان سب نہیں ہے، پاکستان میں قیمتیں بہت کم جاتی ہیں، لیکن مارکیٹ ویلو تو نہیں دیکھا جائے، 5,00,000 کی ہم نے دکان خریدی، پہلے اس کا خرچ دیا، خرچ دیا اور اس کے بعد دکان خریدی، لیکن ہر سال جو دکان کی قیمت کم ہو جاتی ہے، قیمت کم ہونے کا مطلب استعمال سے جو کمی آتی ہے، ہر سال جتنا ہم کمائیں گے اتنا پرسنٹ کاٹ سکتے ہیں. اپنا اگلے سال ہم نے 10 لاکھ کمایا, سب 10 لاکھ گھر میں رکھے, مگر وہ بھگتان 5 لاکھ کے بدلے 4 لاکھ کی رہے, 10 لاکھ میں 1 لاکھ روپئے کا ہم صاف. یہ خرچی آ گئی دکان میں 9 لاکھ کا پہنچ گئے. اس طرح سے آہستہ آہستہ کر کاروبار نے جتنا بھی انویسٹ کیا ہو سکتا ہے کہ سب سے کم ہم سے واپس مل جائے بہت سارے سالوں کے بعد. لیکن پھر یہ ایک آدمی ریشیل ہے انویسٹمنٹ کرتا, بنیادی طور پہ کوئی چیز خرید کے ڈالتا, اور اسے خرچے میں نہیں نکلے گا. یہ تو میرا خرچہ ہو گیا, اس سے جو بچ جائے اس کا مجھے خرچ نکالنا, اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے, یہ بالکل غلط ہے. اچھا یہاں پہ جو میں نے جملہ ایک مطلب اتنی آسانی سے کہہ دیا, اس میں شکے تو بہت نکلے گی, بہت سے لوگ لون لے کے سارا کاروبار شروع کرتے, یہ دکان کی مشینیں کی گاڑیاں سب لون دے دی, اس کے اندر جو ری پیمنٹ کرنے جائیں گے سب یہی مسئلہ ہو. لیکن واضح ہو جاتا تو زیادہ اچھا تھا, فی الحال وقت نہیں ہے. تو انہی جملوں کا گھنٹہ پورا ہو رہا, انہی جملوں کے بعد ختم. تو گھر کا خرچہ اور کاروباری خرچہ یہ دو بالکل الگ الگ کرتے ہیں. گھر کا کتنا